Tuğuz.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له رجل اذكر حب الناس إليك فقال محمد. یہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلو، کہ اگر کسی آدمی کا پاؤں سن ہو جائے، دوران خون کے بند ہونے کی وجہ سے جو سن ہو جاتا ہے، کھالی چڑھنا جس کو بولتے ہیں، تو اس وقت کیا کہے؟ تو یہ عبد الرحمن ابن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو یاد کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتوں میں بھی ہے، یہ بھی ہے، یا کے ساتھ یا محمدہ، یہ گویا لفظ ندبہ ہے، یاد کرنے کے لیے کبھی اس انداز سے بھی پکارا جاتا ہے. تو یہ جو روایت کے اندر آیا تو اس کی وجہ سے چونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس کو یاد کرتا ہے آدمی، تو دل میں شوق اور محبت، شوق پیدا ہوتا ہے، محبت کی آگ بھڑکتی ہے، اور محبوب کا تذکرہ جو ہے دل میں گرمی اور نشاط پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے خون کے دوران میں تیزی آتی ہے. یہ جو پاؤں سن ہو گیا تھا وہ خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے، یہ اس میں گویا حکمت ہے. اب یہ ابن السنی نے تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے، اور بعض روایتوں میں مرفوعاً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نہیں، جیسے یہاں پر بھی. اسی لیے شروع ہے حسن حسین کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تجربے کی بنیاد پر ہو. بہرحال یہ اس کی اجازت ہے، اس طرح کوئی آدمی اگر اپنے محبوب کو یاد کر لے جس سے زیادہ محبت ہے، اس کی وجہ سے یہ پاؤں کے اندر جو سن ہو جاتا ہے وہ تکلیف دور ہو جائے گی. باب البشارت بالجنت، جنت کی خوشخبری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بعض مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، ان میں سے بعض افراد کو جنت کی بشارت بھی سنائی جاتی تھی، اور ظاہر ہے یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلایا نہ جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کی اطلاع دی جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جنت کی بشارت سناتے تھے، دوسرا ظاہر ایسا نہیں کر سکتا. تو بہرحال بہت سارے حضرات صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی. دس تو وہ ہیں جن کو ایک جگہ مجموعی طور پر سنائی گئی تھی، اس لیے ان کو اشرح مبشرہ کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ بھی حضرات صحابہ میں اور ہیں اسے جن کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عثمان بن غیاث قال حدثنا ابو عثمان عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کان مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ وفی ید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عود یضرب به بین الماء والتین فجاء رجل یستفتح وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افتح له وبشره بالجنہ فذهبت فاذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله تعالى عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة ألا بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال قال الله المستعان. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی ذرا اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ان روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے چلا اور پوچھا لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے. بتایا گیا فلانے باغ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ بھی وہاں پہنچے. یہ مسجد قبا جہاں ہے اس کے سامنے ایک باغ تھا اور اسی میں وہ کنواں بیر عریس جو ہے واقع تھا جہاں کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ باغ چاروں طرف سے اس پر دیوار لگی ہوئی تھی اور دروازہ تھا. میں اس دروازے سے اندر داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذرا دروازے کا کو دیکھو یعنی کوئی آنے نہ پائے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آگے جانا چاہتے تھے اس لیے ان کو نگرانی کے لیے مقرر کیا. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو اب تو ضرورت نہیں رہی تھی اس کی دربانی کی جائے چوکی داری کی جائے, لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج تو میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں آنے نہیں دوں گا. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جو وہاں پانی اور مٹی یعنی کیچڑ سا تھا, اس کیچڑ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو مار رہے تھے. ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے تو کبھی آدمی آہستہ آہستہ اس کو زمین کے اوپر یہ کرتا ہے بیٹھے بیٹھے. فجاء رجل یستفتح, دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو بیر عریس تھا اس کے منڈھیر کے اوپر آپ اپنے پاؤں مبارک اندر کنویں کی طرف لٹکائے ہوئے تشریف فرماتے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی اس طرح آپ بیٹھے تھے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے دروازے پر ہیں, چوکی داری کر رہے ہیں. فجاء رجل یستفتح, ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے اجازت چاہی, کھولنے کی درخواست کی, اندر آنے کی اجازت چاہی. دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن انہوں نے کہا آپ ابھی آ نہیں سکتے جب تک کہ میں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت نہ حاصل کر لوں. چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول دروازے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے افتح لہ وبشرہ بالجنہ, دروازہ کھول دو, آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دو. فذهبت تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, میں نے دروازہ کھول دیا اور جنت کی بشارت سنا دی. دوسری روایتوں میں ہے کہ جب اپنے گھر سے چلے تھے, وضو کر کے چلے تھے, تو پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑا تھا, وہ بھی وضو کر رہے تھے, تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں نکلا ہوں تو میرے پیچھے بھائی بھی آئیں گے. ابو بردا ان کی کنیت تھی ان کے بھائی کی, تو کہا میں سوچ رہا تھا وہ میرا بھائی نہیں آتا ابھی, تو اس کو بھی ابھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں, وہ آ جائے تو اس کو بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے. کہ میں دل ہی دل میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ثم استفتا رجل آخر, اتنے میں دوسرا آدمی آیا اور انہوں نے جو ہے دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کی, اجازت چاہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افتلہ وبشرہ فی الجنہ. اس روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کون ہے حضرت عمر ہیں, آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی میں نہیں آنے دوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت نہ حاصل کر لوں. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آنے کی اجازت دے دو, دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت سناؤ. فیضا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضرت عمر تھے, میں نے ان کے لیے دروازہ بھی کھولا اور جنت کی بشارت بھی سنائی. دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے, بخاری ہی کی روایت میں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اسی کنویں کی مدیر کے اوپر اندر کنویں میں پاؤں لٹکا کر کے اسی طرح بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف جو ہے اسی طرح مدیر کے اوپر کنویں میں پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے. ثم استفتا رجل آخر وکان متکیا فجلس, اس کے بعد ایک اور آدمی آیا, اور شخص آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, اچھی طرح سیدھے بیٹھ گئے. اس روایتوں میں ہے کہ آپ نے پنڈلی اپنی ڈھانک لی جو کھلی تھی وہ, اور جو ہے اس آنے والے نے اجازت چاہی, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت سناؤ اس آزمائش کے ساتھ جو ان کو پہنچے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے جس میں ان کی آزمائش ہوگی, ان حالات کے ساتھ ان کو جنت کی بشارت سناؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا دروازہ کھلا تو دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت آزمائش کے ساتھ دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا اللہ المستعان, ان حالات کے اندر اللہ ہی سے مدد حاصل کی جائے گی, اللہ ہی مددگار ہے اس آزمائش کے اندر. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ اندر آئے تو جدھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی پنڈلی بھی ڈھانک دی, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں حیا کا جو غلبہ تھا اسی کے پیش نظر. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مکان میں تھے اور میری چادر اوڑھے ہوئے آپ جو ہے لیٹے ہوئے جو ہے آرام فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے ہیں, اور قریب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں, اور اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے اجازت چاہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, وہ آ کر بیٹھ گئے اور حضور اسی طرح لیٹے رہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھی. اس وقت تک ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے اجازت چاہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے, حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی, ادھر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی, وہ اسی طرح بیٹھی رہی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے اجازت چاہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے سیدھے ہو کر کے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ تم اچھی طرح اپنے کپڑے سمیٹ لو, اچھی طرح بیٹھو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر آئے تو آپ نے ایسا اہتمام نہیں کیا, عمر آئے تو آپ نے اہتمام نہیں کیا, ابو عثمان آئے تو آپ نے یہ کیا, تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی مزاج میں جو حیا کا غلبہ تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں, جو بات عرض کرنے کے لیے آئے ہیں, طبیعت میں حیا کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اگر میں اسی طرح لیٹا رہوں گا تو وہ بات کر سکیں گے نہیں, اپنی بات عرض کیے بغیر چلے جائیں گے. جس کی آدمی طبیعت میں حیا ہوتی ہے اس کے مزاج اس طرح, اسی ایسے حالات جب دیکھتا ہے تو وہ اپنی بات کرتا نہیں چلا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ اہتمام فرمایا تھا. تو بہرحال یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانک لیا حضرت، اور یہاں بھی یہی کہ حضرت عثمان کا یہ لحاظ فرمایا ان کے اسی وصف کا. اور اب وہاں آئے دیکھا کہ اس منڈیر پر جگہ ہے نہیں، تو سامنے والے، وہ سامنے والی جو کنویں کے اندر سامنے والا تھاڑا گجراتی میں بولتے ہیں، سامنے والی منڈیر جو تھی وہ وہاں پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے. حضرت اسی روایت کو امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کیا ہے. وہاں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ یہی حال ان حضرات کی قبروں کا ہے، یعنی وفات کے بعد حضرات شیخین جو ہیں وہ تو وہیں دفن ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدفون ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دور. اسی لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر کے آپ دیکھیں گے تو گنبد خضرہ بالکل سیدھ میں سامنے نظر آتا ہے، تو گویا وہ بالکل سامنے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. باب مصافات الصبیان، بچوں کے ساتھ مصافہ کرنا. مصافہ صفاتن سے ماخوذ ہے. صفا کہتے ہیں یہ ہاتھ، یہ اوپر کی سطح، یہ جو ہتھیلی وغیرہ کا اوپر کا جو حصہ ہے، تو گویا ایک ہاتھ کی اوپر کی سطح کو دوسرے کے ہاتھ کی اوپر کی سطح سے اس طرح ملانا، اسی کا نام ہے مصافہ، ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ جوڑ کر کے ملانا. تو یہ سلام جو ہے وہ تو سنت ہے، اور سلام کا تتیمہ اور تکملہ جو ہے وہ مصافہ ہے. حضرات صحابہ کے یہاں اس کا اہتمام تھا کہ ہم جب آپس میں ملتے تھے تو سلام کے بعد آپ مصافہ بھی کرتے تھے. حدثنا ابن شعبۃ عبد الرحمن بن عبد الملک الحزامی وقال حدثنا ابن نباتۃ عن سلمۃ بن وردان قال رأيت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصافی الناس فسالنی من انت فقلت مولا لبنی لیس فمسا علی راسی ثلاثا وقال بارک اللہ فیک. یہ سلمہ ابن وردان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ لوگوں سے مصافحہ کر رہے تھے، میں بھی پہنچ گیا اور میں نے بھی مصافحہ کر لیا. یہ بچے تھے، بس یہاں تو بچوں کے ساتھ مصافحہ کرنا بتلانا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں فلانے خاندان کا جو ہے آزاد کردہ غلام ہوں. تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سر پر تین مرتبہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ مصافحہ جو ہے یہ سلام کے تکمیلے کے طور پر، تتیمے کے طور پر کیا جاتا ہے. تو دونوں ہاتھ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے بھی جو ہے مصافحے کی سنت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا گویا کامل طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب المصافات بالیدین کر کے جو ہے روایت پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تشہد سکھلائی تھی. تشہد سکھلانے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ان کا ہاتھ تھا. یدی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے اندر تھا. اسی سے امام بخاری نے دونوں ہاتھوں سے مسافر کو ثابت کیا ہے. ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میرا ہاتھ، اس سے بعد حضرات نے یہ کہ بھائی ان کا تو ایک ہی ہاتھ تھا، تو شرح حدیث نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کا محبت اور احترام اور ادب کا جو معاملہ تھا اس کے پیش نظر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہوں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک ہاتھ بڑھائے ہوئے، ظاہر ہے. لیکن چونکہ یہاں یہ اپنا ایک ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے مبارک ہاتھوں کے درمیان میں تھا، اس اپنے شرف کو بیان کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں میں ہو، اس کے مقابلے میں ان کا ہاتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دست مبارک کے اندر ہو، یہ ان کے لیے زیادہ فخر کی اور عزت کی چیز تھی، اس لیے اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا بھی ایک ہی ہاتھ تھا، اور ویسے بھی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دونوں ہاتھ کا ہے، اس لیے مصافحے میں یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. حضرت تذکرۃ الخلیل میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، بھوپال تشریف لے گئے، لوگ ملاقات کے لیے آئے، ایک صاحب آئے جو غیر مقلد تھے، انہوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ، حضرت نے دونوں ہاتھ سے کہا مصافحہ اس طرح کرتے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا. تو فوراً انہوں نے یہ روایت پڑھی، حضرت ابن مسعود کی کان یدی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر حضرت سہارنپور نے فرمایا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے دونوں دستے مبارک کے اندر تھا میرا حال، اگر سنت پر عمل کرنے والے آپ ہیں یا ہم، حضور کا عمل جو ہے وہ تو یہی تھا، تو بہرحال مسافہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے. کیا اجینا موٹو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی بتلایا تھا یہ اجینا موٹو کیا ہے، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں. آپ اس کی حقیقت معلوم کریں، اگر وہ سبزیوں سے بنائی ہوئی کوئی چیز، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبزیوں سے بنایا گیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز جو شرعی طور پر ممنوع اور حرام ہے اس کی ملاوٹ نہیں ہے، تب تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں بلکہ کسی ممنوع چیز کی ملاوٹ ہے اندر، تو پھر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اس لیے بنیاد جو ہے جواب کی اسی پر ہوگی. اب جو اس کے وہ کس سے بنایا گیا ہے، اس کی صحیح حقیقت سامنے آئے تو اس کا حکم بتایا جا سکتا ہے. کرنٹ والا مچھر مارنے کا بیٹ آتا ہے، اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اب یہ جو ہے آگ، چونکہ وہ بھی آگ ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچا جائے. حقہ پینا کیسا ہے؟ تو چونکہ اس کو پینے کی وجہ سے منہ میں بدبو آئے گی، تو تمباکو کا وہ استعمال جو بدبو کا ذریعہ ہو مکروہ ہے، کراہت مکروہ کرا دیا گیا ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پاس بطور امانت کوئی چیز یا رقم رکھی، اب ایک مدت کے بعد امانت دینے والا آدمی انتقال کر چکا اور اس کے انتقال کا بھی علم ہے، اور اس کے بعد ورثہ کو تلاش کیا لیکن مسلسل 4 مہینے کے عرصے میں وہ بھی نہیں مل سکے، تو اب اس امانت کا کیا حکم ہوگا؟ نقد رقم کا حکم اور دوسری اشیاء ہے، اس کا حکم ذرا تفصیل سے بیان کریں. اور اماندار آدمی اس مسئلے میں بہت ہی پریشان ہے، لہذا اس کی ادائیگی کی کوئی شکل ہمارے سامنے بیان کریں. اصل تو یہی ہے کہ آپ اس چیز کو محفوظ رکھیے، جب اس کے ورثہ کا پتہ چل جائے تو آپ ان ورثہ کو ان کے حصے کے مطابق دے دیں، بتا دیں، ادا کر دیں. اور اگر اتنی مدت گزرنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے یا وارث تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا ہے، تو اس کی طرف سے، یعنی اب تو اس کے حقدار ورثہ ہی ہیں، تو جو بھی ان کا وارث شرعی ہو وہ اس کی طرف سے یہ غربا کو صدقہ کے طور پر دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک مدت کے بعد کوئی وارث جو ہے وہ ظاہر ہوا اور اس نے اپنا وارث ہونا ثابت کر دیا اور وہ مطالبہ کرے گا آپ اسے اس رقم کا، تو وہ دینی پڑے گی. اس صورت میں وہ جو اس کے صدقے کا ثواب ہے وہ آپ کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ جو ہے اس کو وہ رقم ادا کر دیں. جیسے وہ گری پڑی چیز کا جو حکم ہے وہی حکم اس کا بھی. زوال کے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور درمیان میں خیال آتا ہے کہ شاید زوال کا وقت ہو گیا ہوگا، تو اس وقت نماز توڑ دینی چاہیے یا پڑھتے رہیں؟ اس طرح پڑھنی نہیں چاہیے. یا تو ہمیں پورا یہ ہے کہ بھئی ہم زوال ہونے سے پہلے پہلے مکمل کر لیں گے، تو یا پھر زوال کے بعد، کہ درمیان میں جو ہے اس طرح کا خیال آوے اسی شکل اختیار نہ کی جائے. لوگ ایک پینے کی چیز کو حلیم کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے حلیم نہیں پسند ہے، یا مجھے آج حلیم اچھی نہیں بنی، کیا یہ اللہ کے نام میں ہم سے گستاخی تو نہیں؟ یہ گویا ہماری زبان کا لفظ ہے، عربی کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. بعض الفاظ دوسری زبان میں اپنا الگ معنی رکھتے ہیں، عربی میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا جو آپ ہمیشہ پہنتے تھے؟ چادروں کا بھی، دونوں اوپر نیچے چادر کا بھی استعمال فرمایا ہے، اور کرتے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، اور نیچے لنگی کے طور پر چادر ہوا کرتی تھی. پائجامے کے استعمال کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پائجامہ تھا، اور وفات کے وقت آپ نے جو چیزیں چھوڑی اس میں پائجامہ تھا، لیکن آپ کا پہننا جو ہے علماء کے درمیان مختلف ہے. بعض کہتے ہیں کہ پہنا بھی ہے اور بات کہتے ہیں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کیسی تھی؟ ٹوپی کے سلسلے میں ہے وہ جو آپ سفر میں ٹوپی استعمال کرتے تھے، کان بھی جس سے ڈھب جائیں، کان ٹوپ جیسی جو ہوتی ہے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی بتلائی جاتی ہے. اور ویسے صحابہ کی ٹوپیوں کے متعلق ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں جو ہیں کانت لاتیاتن، یعنی سر سے لگی رہی، ملی رہے، اس طرح کی بنتی تھی. اور آپ کون سی انگلیوں سے کھانا؟ تین سے، انگوٹھا یہ شہادت کی انگلی اور ان تین انگلیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے. ایک عیسائی کو قرآن پڑھنے کے لیے چاہیے انگلش کا قرآن، تو کیا اسے دینا چاہیے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. شادی میں مہر فاطمی رقم کے بجائے چاندی رکھنی ہو تو کتنا تولہ چاندی رکھی جائے؟ دونوں میں بہتر کیا ہے، رقم رکھی جائے یا چاندی رکھی؟ اصل تو چاندی ہی ہے، تو چاندی رکھی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. 1531 گرام چاندی، 1 کلو 531 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے. اصل تو چاندی ہی ہے، لیکن عام طور پر لوگ جو ہے وہ پیسوں میں ادا کرتے ہیں، اس لیے اس روز جو رقم ہوتی ہے وہ نکال کے بتائی جاتی ہے. ورنہ اگر چاندی کے طور پر یہ طے کر لیں کہ بھئی یہ مہر فاطمی چاندی ہی کی شکل میں 1531 گرام دی جائے گی تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے. امام کے پیچھے میں اکثر نماز پڑھتا ہوں مغرب کی اور عشاء کی. نماز میں پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں امام کا وضو فوت ہو گیا تو میں آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکتا ہوں؟ امام اگر آپ کو اپنا نائب بنا دے ہٹ کر کے اشارے سے تو پڑھا سکتے ہیں. امام نے جو سورت پڑھی ہو وہ سورت پڑھی جائے یا دوسری پڑھ سکتے ہیں؟ دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں. امام خود بھی پڑھنے کے دوران اس کو چھوڑ کر دوسری پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. تو اس صورت میں سہو کا سجدہ ضروری ہے؟ نہیں، سہو کا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع، احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔